اتوار 8 جولائی کے سیربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر کی ریلی اور اس کے بعد گرفتاری. تجزیہ نگار کا کہنا ہے
کیپٹن صفدر کا یہ جو اریسٹ ہے, جو انہوں نے ریلی نکالی ہے, یہ جو پورا ہے یہ اس نے کافی وہ جو ایکسٹانس جو مسنگ تھا, وہ جو ویکیوم تھا وہ فل کر رہا ہے.
تفصیل ذرا دیر بعد. سیربین میں پہلے سنیے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو آج قومی احتساب بیورو نے گرفتار کر لیا ہے. تفصیل کے ساتھ رضا حمدانی.
کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر آج اپنی گرفتاری دینے نون لیگ کی ریلی کی صورت میں راولپنڈی پہنچے, جہاں نیب کی ٹیم نے 3 بار انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی, لیکن ریلی میں موجود نون لیگ کے کارکنان نے انہیں نیب کی ٹیم سے چھڑا لیا. تازہ اطلاعات کے مطابق محمد صفدر جب راولپنڈی کے علاقے سکھ روڈ پر واقع پارٹی کے مرکزی دفتر پہنچے تو انہوں نے اپنے کارکنان کو تاکید کی کہ ان کی گرفتاری میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور ریلی پر امن طور پر منتشر ہو جائے. اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا. یاد رہے کہ انہیں احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں 1 سال قید کی سزا سنائی ہے.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں وزارت داخلہ کو 20 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے, جس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کا نام بھی شامل ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے جعلی بینک اکاؤنٹ سے رقوم کی منتقلی پر نوٹس کی آج سماعت کی. اس موقع پر عدالت نے جعلی بینک اکاؤنٹس رکھنے والے 7 افراد سمیت اس سے فائدہ اٹھانے والے 13 افراد کو 12 جولائی کو طلب کر لیا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے مقبول مسلح کمانڈر برہان وانی کی دوسری برسی کے موقع پر آج وادی میں مکمل ہڑتال رہی. بعض علاقوں میں سخت ناکہ بندی اور بعض میں کرفیو نافذ رہا. انٹرنیٹ سروس معطل رہی, جبکہ کشمیری رہنماؤں کی نظر بندی کا سلسلہ بھی 2 روز سے جاری ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
برہان وانی کے آبائی قصبہ ترال کو 2 دن پہلے ہی سیل کیا گیا تھا تاکہ وہاں پہ کوئی عوامی اجتماع نہ ہو, لیکن کرفیو ناکابندی اور بندشوں کے باوجود آج صبح کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے. ترال اور جنوبی کشمیر کے کئی قصبہ جات میں لوگوں نے کرفیو توڑنے کی کوشش کی, جس کے بعد پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں نے ان پر چھرے پھینکے اور اشکاور گیس کا بھی استعمال کیا. ادھر سری نگر کے کشمیر یونیورسٹی کیمپس میں بھی طلبہ نے احتجاج کیا. اس غم و غصے کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ کو بھی معطل کیا گیا ہے, ٹرین سروس کو بھی معطل کیا گیا ہے, وہ تمام تعلیمی اداروں میں جو بھی مجوزہ امتحانات تھے ان کو بھی ملتوی کیا گیا ہے.
پاکستان کے سب سے بڑے ڈیم یعنی تربیلا میں پانی کا قابل استعمال ذخیرہ ختم ہونے کے بعد پانی کی سطح خطرناک حد پر آ گئی ہے. ظفر سید.
فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق منگلہ ڈیم میں بھی پانی کی سطح ڈیڈ لیول کی جانب بڑھ رہی ہے, اور آج ریکارڈ کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح 1122 فٹ رہ گئی ہے, جبکہ تربیلا میں یہ سطح 1386 فٹ ہے. کم بارشوں اور گلیشیئرز کے نہ پگھلنے کی وجہ سے ملک میں آبی ذخائر جولائی میں بھی بہتر نہ ہو سکے, جبکہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ارسا کے مطابق آئندہ چند روز میں بارشیں نہ ہوئیں تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے. حکام کے مطابق ڈیموں میں پانی کی کمی کے باعث صوبوں کو ملنے والے پانی کی مقدار میں بھی کمی آئے گی.
انڈیا کی حکومت کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سن 2016 کے دوران انڈیا بھر سے 55,000 بچے اغوا کیے گئے. تازہ رپورٹ کے مطابق لاپتہ ہونے والے بچوں میں اکثر غیر قانونی اسمگلنگ کا شکار ہوئے ہیں. انسانی حقوق کے لیے سرگرم افراد کا کہنا ہے کہ اغوا کیے جانے والے بچوں میں زیادہ تر کو قباغانوں کو فروخت کر دیا جاتا ہے یا پھر وہ مزدوری کرتے ہیں. ایران میں ایک نوجوان لڑکی کو سوشل میڈیا پر اپنی رقص کرنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے. عابد حسین.
18 برس کی مائدہ حجابری نے انسٹاگرام پر سینکڑوں ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں جن میں وہ ایرانی اور مغربی انداز میں رقص کر رہی ہیں. ایران کے سرکاری ٹی وی نے ایک ویڈیو نشر کی ہے جس میں مائدہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ فالوورز بنانے کے لیے نادانستگی میں ایران کی اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کی. ایرانی پولیس نے انسٹاگرام پر ایسے کئی اکاؤنٹس بند کیے ہیں. ایران میں فیس بک اور ٹویٹر جیسی کئی مقبول سوشل میڈیا ویب سائٹس تک رسائی بند ہے.
مغربی جاپان میں شدید بارشوں, سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. مغربی جاپان کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ چند علاقے جان لیوا سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی زد میں ہیں اور وہاں غیر متوقع خطرات کا سامنا ہے کیونکہ مزید بارشوں کا بھی امکان ہے. تھائی لینڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ غار میں پھنسے 12 بچوں اور ان کے کوچ کو نکالنے کی کوششوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور 6 بچوں کو غار سے نکال لیا گیا ہے اور مزید جو بچے واقعی بچے ہیں ان کو بھی جلد ہی نکال لیا جائے گا۔ اور سری لنکا میں تامل خواتین کا ایک گروپ مظاہرہ کر رہا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے رشتہ داروں کی تفصیلات انہیں فراہم کی جائیں جو 500 روز جاری رہنے والی خانہ جنگی کے آخری مراحل میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے داماد اور سابق رکن قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے راولپنڈی میں نیب کے اہلکاروں کو گرفتاری دے دی ہے۔ کیپٹن صفدر جب راولپنڈی پہنچے تو مسلم لیگ نون کے کارکنان کی بڑی تعداد میں ایک ریلی ہو رہی تھی۔ یہ ریلی راولپنڈی میں لیاقت باغ کے علاقے میں ہوئی۔ یاد رہے احتساب عدالت نے ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو اثاثہ جات چھپانے اور نواز شریف کی مدد پر 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ انہیں 20,00,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ نواز شریف کو 10 سال اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ مزید تفصیل بتانے کے لیے اس وقت اسلام آباد میں ہمارے ساتھی شہزاد ملک براہ راست موجود ہیں۔ شہزاد، کیپٹن صفدر نے گرفتاری دے دی ہے، تو یہ بتائیں کہ پنڈی میں اب تک کیا کچھ ہوا؟
جی نصرت، اب تک کی جو صورتحال ہے وہ ایک بڑی ڈرامائی صورتحال سامنے آئی تھی، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر آج راولپنڈی میں گرفتاری دیں گے۔ گرفتاری سے پہلے ان کا ایک ویڈیو اور آڈیو پیغام بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مانسہرا، جو ان کا علاقہ ہے، آبائی علاقہ مانسہرا، وہاں پہ وہ گرفتاری نہیں دیں گے بلکہ پارٹی قیادت پر کسی اور جگہ قیادت اپنی گرفتاری دیں گے، لیکن انہوں نے جگہ کا نام نہیں بتایا تھا۔ لیکن مسلم لیگ کے کارکنوں اور ورکروں کو پتا تھا کہ کہاں پر گرفتاری ہونی ہے۔ تو آج ایک باقاعدہ طور پر ریلی ہوئی ہے اور حیرت انگیز طور پر اتنے لوگ پہلے ریلی میں شاید نظر نہیں آتے جتنے آج نظر آئے ہیں، اور یہ لوگ کافی چارج تھے اور انہوں نے نیب نے بارہا انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن کارکنوں نے اس پہ وہ ان کو مین رکاوٹ وہی تھے، جس کی وجہ سے طے یہ پایا کہ جو 6 روڈ پر جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو مرکزی سیکرٹریٹ ہے جو راولپنڈی کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں پر وہ گرفتاری دیں گے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے سرنڈر کیا اور نیب کی ٹیم نے انہیں گرفتار کر کے وہ جو نیب راولپنڈی کا جو آفس ہے وہاں پر انہیں منتقل کر دیا ہے۔
شہزاد، فیصلہ تو جمعے کو آیا تھا، تو پھر گرفتاری آج کیوں ہوئی؟
ظاہر ہے کہ جب فیصلہ آیا تھا تو عدالت نے تو ان تینوں مجرمان کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا، جو کہ نواز شریف اور مریم نواز لندن میں تھے، وہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ تو نہیں آ سکتے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر ہر پیشی پہ آتے رہے ہیں، لیکن جب فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت وہ بھی عدالت میں حاضر نہیں تھے۔ تو 2 دن تو فل نیب کے آفیشلس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ان کی مجرم کی گرفتاری کے لیے انہوں نے مانسہرا اور کے پی کے دیگر علاقوں میں چھاپے مارے، لیکن ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی یا وہ گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ تو اب جب ان کا ایک آڈیو پیغام آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر نیب کی ٹیم جو ہے وہ پنجاب پولیس کی معاونت کے ساتھ جو آج راولپنڈی میں یہاں پہنچے ہیں، اور ایک ریلی کے بعد جب اختتام پذیر ہوئی تو پھر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے انہیں اپنے آپ کو سرنڈر کیا، پولیس اور نیب کی ٹیم نے انہیں حوالے کر دیا۔ تو اب امکان یہ ہے کہ شاید کل اس کو عدالت میں پیش کریں گے۔ اب عدالت میں اگر نہ بھی پیش کریں، کیونکہ احکامات واضح ہیں کہ ان کو جیل جانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ براہ راست ان کو جیل ہی بھیج دیا جائے۔
ٹھیک ہے، شہزاد ملک آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں اور اس موقع پر اس طرح کے واقعات مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، اس بارے میں میں نے صحافی اور سیاسی تجزیہ کار بینظیر شاہ سے بات کی اور پوچھا کہ ایک طرف کیپٹن صفدر کی گرفتاری، دوسری طرف سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی سزا اور جمعے کو ان کی وطن واپسی، اس سے مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کیسے متاثر ہوگی؟
میرے خیال سے تو ان کو کافی ان کی سٹرونگ ہوگی۔ ان کے جو ابھی تک جو جلسے ہوتے جا رہے تھے، سیاسی جلسے جو شہباز شریف کر رہے ہیں، جن کو وہ نام بھی ورکرز کنونشن ہی دے رہے ہیں، وہ ابھی تک کچھ خاص چل نہیں رہے تھے۔ وہ اگریسو سٹانس جو تھا وہ ابھی شہباز شریف صاحب لا نہیں رہے تھے۔ تو میرے خیال سے یہ جو کیپٹن بلکہ آج بھی ان کا شہباز شریف کا ایک جلسہ ہے بھاولپور میں ہے, لیکن اس سے پہلے ہی سب یہ جو کیپٹن صفدر کا جو اریسٹ ہے, جو انہوں نے ریلی نکالی ہے, یہ جو پورا ہے یہ اس نے کافی وہ جو ایک سٹانس جو مسنگ تھا, وہ جو ویکیوم تھا وہ فل کر رہا ہے. اور ان کا جب وہ واپس آئیں گے فرائیڈے کو, ویسے تو کیپٹن صفدر کی جو اپیل ہوگی کل چلی جائے گی, تو اگر وہ آج گرفتار بھی ہو گئے تو اس کے بعد وہ ویسے بھی شاید کل وہ ڈیسیجن سسپینڈ ہو جائے لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ایون اگر وہ ایک دن کے لیے بھی اگر جیل چلے گئے اور پھر فرائیڈے کو جب ورکرز ایئرپورٹ پہ ہوں گے, جمع ہوں گے, مریم نواز شریف واپس آئیں گی اور نواز شریف واپس آئیں گے, تو وہ جو ایک ویکیوم تھا وہ یہ آ کے سب فل کریں گے. اینڈ آئی تھنک یہ تب جا کے, کیونکہ ابھی تک کچھ خاص لگ نہیں رہا تھا کہ سوائے عمران خان کے کوئی اور سیاسی جلسے کر رہا ہے پورے ملک میں, جو ورکرز کو کیا کہتے ہیں اسٹرانگ کر رہے ہیں یا ورکرز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ان کے انتخابی مہم پہ اچھا یعنی پازیٹیو اثر پڑے گا اور یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟
میرے تو خیال سے جی, کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں, میں ابھی کل وہاں تھی, این اے 125 میں بھی تھی لاہور میں, جو ان کا گڑھ ہے نون لیگ کا, جہاں پہ نواز شریف جو ہے 1985 سے جیتتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کے بعد پرویز ملک ہیں, بلال یاسین ہیں. وہاں پہ ایک وہ بنا ہوا تھا, ایک روما سا بن گیا تھا کہ وہاں کسی کو ٹکٹ نہیں چاہیے. پہلے مریم نواز کو ملا, پھر پرویز ملک کو ملا, پھر شاید بلال یاسین کو ملنا تھا, پھر وحید عالم کو مل گیا اینڈ میں, جو شاید کچھ خوش نہیں تھے. ہم نے تو یہی سنا تھا کہ وہ اتنے خوش نہیں ہیں اس ٹکٹ سے. تو وہ ایک ان کا جو گڑھ تھا وہاں پہ, کچھ کوئی خاص پولیٹیکل یا سیاسی ایکٹیویٹیز جو تھیں مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہی تھی. ایون تو ان کا ووٹر تھا وہاں پہ, جس سے بھی ہم بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم شیر پہ ہی ٹپا لگائیں گے, ہم شیر کو ہی ووٹ دیں گے, وہ ہمارا کام کرتے ہیں. یہ بلال یاسین دیکھیں ہمارے ہی حلقے میں رہتے ہیں, وحید عالم صاحب بھی جو ہیں وہ بھی این آر کلی میں رہتے ہیں. تو وہ جو ایک لیکن وہ جو تھی نا وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی. زیادہ تر پی ٹی آئی کے بینرز تھے, ان کے پوسٹرز تھے, ان کی جگہ جگہ ان کا کیا کہتے ہیں ان کی ریلی نکل رہی تھی, وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی ابھی نون لیگ کی. تو میرے خیال سے یہ اب واپس آنے سے اور اتنا کم ٹائم رہ گیا تو وہ پھر سے ایک شروع ہو جائے گا.
جس طرح کا ماحول ابھی ہے, جیسے کہ آصف زرداری کا نام جو ہے وہ ای سی ایل پر ڈالنے کا حکم ہوا ہے, دوسری طرف بلاول کا انتخابی قافلہ بھی جاری ہے, ادھر نواز فیملی واپس آ رہی ہے, کیپٹن صفدر کی گرفتاری, ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو انتخابات سے پہلے اس طرح کے ماحول کی پہلے مثال ملتی ہے کہ اتنا عجیب و غریب ماحول پہلے ہوا ہو؟
بالکل بالکل. 2002 دیکھ لیں آپ, 2002 میں تو آپ کے انتخابات ہوئے ہی ایک ڈکٹیٹر کے انڈر تھے, مشرف کے انڈر ہوئے تھے. اس کے بعد تب بھی بے نظیر بھٹو کو نہ نواز شریف دونوں واپس نہیں آ سکے تھے, اپنے سیاسی جلسے نہیں کر سکے تھے. لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, کیونکہ دونوں کے گڑھ ہیں, جیسے نون لیگ کا ہے لاہور میں ہے, فیصل آباد میں ہے, انہوں نے پھر بھی 14 سیٹیں پنجاب سے ایسے حالات میں بھی پھر بھی نکال لی تھی, جنرل سیٹیں نیشنل اسمبلی کی. تو اور وہ تھرڈ لارجسٹ پارٹی تھے تب 2002 میں پنجاب میں سے, کیو اور پی 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 کے بعد. تو تب بھی اگر وہ اس طرح کر سکے تھے, انہوں نے تب بھی بوائیکاٹ نہیں کیا تھا. ابھی بھی بوائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ بوائیکاٹ مجھے نہیں لگتا وہ کریں گے. تو آئی مین ایک جو ہوتا ہے پی 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 کا جیسے سندھ ہے, پی ایم ایل این کا جیسے پنجاب ہے, ان کے گڑھ ابھی تک بنے ہوئے ہیں اور وہ بڑا مشکل ہے ان کو توڑنا.
تو یہ بتائیں کہ آپ کافی علاقوں میں گھومی ہیں, آپ نے دیکھا ہے, تو یہ بتائیں کہ انتخابی جوش جو ہے وہ کس طرح کا ہے اس بار؟
اب دیکھیں جیسے میں این اے 125 کا بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ این اے 125 میں اگر آپ جیسے داتا دربار جو مین روڈز ہیں ان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پی ٹی آئی زیادہ نظر آئے گی. آپ اربن ایریاز میں جائیں جیسے این اے 131 ہے, ڈیفینس کینٹ کے ایریاز ہیں, صدر ہے, والٹن ہے, ان ایریاز میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا پی ٹی آئی کے پوسٹرز ہیں, ان کے بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں, ان کے ورکرز آپ کو نظر آئیں گے. لیکن جب آپ چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر جائیں پرانے شہر میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, تو وہ ہے ابھی تک وہ نون کا جو ایک لوئل سپورٹر ہے وہ ابھی تک وہاں پہ ہے. اگر آپ ان سے بات کریں, ان کے لیے ایکچولی جب ہم نے ان سے کل بھی بات کی تو ہم نے کہا یہ کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی ان کے لیے بڑی ایک ایبسٹریکٹ سی ٹرمز ہے, ان کو ابھی تک یہ ان کو سوئے نہیں کر پائی. ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہماری سڑک بن گئی, یہ ہمارا برج بن گیا, یہ ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہے, یہ دیکھیں بلال یاسین صاحب جو ہیں وہ یہیں رہتے ہیں, ہم ان کے گھر جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں. ان کے لیے یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں آئی تھنک, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹرن کوٹ تو کسی بھی پارٹی میں چلے جاتے ہیں, کیوں میں بھی تھے, پی 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 میں بھی تھے, نون میں بھی تھے, لیکن جو گارڈ ہوتے ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو ہلانا یا کیا کہتے ہیں ان کو وائپ آؤٹ کرنا.
ٹھیک ہے بنظیر، یہ بتائیں کہ اس بار جو اسمبلی منتخب ہوگی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا جو پہلے نہیں تھا؟
بڑا انپریڈکٹیبل ہے، ابھی تک جو بھی انالیسز ہوئے ہیں وہ یہی ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گورنمنٹ فارم کرے گی. میں اس دن فیصلہ آباد کا بھی میں اپنے رپورٹروں سے بات کر رہی تھی اور وہ لوگ بھی یہ بتا رہے تھے کہ فیصلہ آباد جو اگین نون کا ایک گڑھ ہے وہاں پہ بھی تھوڑی سی ان کی، کیونکہ حلقہ بندی کی وجہ سے بھی بہت فرق پڑا ہے. جیسے رانا ثناء اللہ کا جو حلقہ ہے اس میں تھوڑا سا یہ فرق پڑا ہے کہ آدھا ان کا پرانا حلقہ ہے، آدھا وہ ایک نیا حلقہ ہے جہاں سے وہ پی ٹی آئی کے امیدوار پہلے جیت چکے ہیں. تو یہ ان چیزوں کا بھی بڑا فرق پڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت انپریڈکٹیبل ہیں. جیسے دانیال عزیز کا بھی لے لیں، ان کا بھی یہی حلقے کا پرابلم ہے کہ آدھا حلقہ ان کا پرانا ہے جو وہ جانتے ہیں جس حلقے کو، نیا جو ان کا آدھا حلقہ جو ہے وہ نیا ہے جس میں ان کے شاید اتنی سپورٹ بیس نہیں ہے. تو یہ ابھی تو آئی تھنک بہت انپریڈکٹیبل ہے، ویریس ایسٹیمیشنس تو ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بنائے گی گورنمنٹ. لیکن اگر ہم 2013 کا بھی الیکشن دیکھ لیں تو تب بھی یہی تھا، ایک ویو تھی کہ پی ٹی آئی بنائے گی اور یہ جو پرانی پارٹیز ہیں یہ ختم ہو گئی ہیں، پنجاب میں سے پی 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 ختم ہو گئی ہے. لیکن پی 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 کا بھی اگر آپ دیکھیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میری فیفن والوں سے بات ہو رہی تھی اور وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ پی 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 میں یہ نہیں ہے کہ وہ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، کہ ان کے جو لوئل سپورٹ بیس تھی وہ ختم ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی الیکشن میں وہ لوگ نکلے نہیں ووٹ ڈال. تو پی 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 کا بھی سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹروں کو نکال سکتے ہیں کہ وہ جائیں جا کے ووٹ ڈالیں. پرابلم ایکچولی ان کو یہی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ جیسے آپ نے کل بھی دیکھا بلاول صاحب پنجاب میں آئے تو ان کو تھوڑی سی پرابلم ہوئی، لیکن وہ اور آ کے جلسے کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے اس دوبارہ سے اس ووٹر بیس کو نکال سکیں گھروں سے.
یہ تھی صحافی اور سیاسی تجزیہ کار بے نظیر شاہ، اور اب سنتے ہیں وسط اللہ خان کی بات سے بات.
کارڈ تقسیم ہو چکے، گھوڑے کی مالش مسلسل ہے، دولہے کی شیروانی کا ناپ لیا جا چکا، دلہن کا بھاری بھرکم جوڑا پیک ہو رہا ہے، راستے سے تجاوزات کی صفائی آخری مرحلے میں ہے، ڈھولکی پہ گانے زور پکڑتے جا رہے ہیں، دولہا میاں کے سر کے گرد ویل پہ ویل چڑھ رہی ہے، اس قدر ویل کے نوٹ جمع کرنے والے خواجہ سرا بھی پریشان ہیں، ٹھمکے لگائیں یا ہزار پانچ ہزار کے نوٹوں کی برسات دونوں ہاتھوں پہ روکیں. جن رشتہ داروں کا دولہے نے اب تک صرف نام سنا مگر چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ دولہے کے قریبی گھر والوں اور لنگوٹیوں سے بھی دو ہاتھ آگے آگے ایک جمع غفیر کی صورت دولہے کو گھیرے میں لیے سب سے زیادہ تمتما رہے ہیں، اور دولہے کو ہر ایک کی جانب دیکھ کے یوں دانت نکالنا پڑ رہے ہیں گویا برسوں کی شناسائی ہو. یہ کوئی معمولی شادی نہیں، اس کا انتظام شہر کی سب سے پرانی اور پروفیشنل ایونٹ مینجمنٹ 5-star کمپنی سالار ڈیکوریٹرز کے پاس ہے. 1958 سے قائم سالار ڈیکوریٹرز پہلی کمپنی ہے جس نے تب کام شروع کیا جب ایونٹ مینجمنٹ کے الف سے بھی کوئی واقف نہیں تھا. ذرا مہنگی ہے مگر کام لاجواب و بے داغ. تمبو قناتوں، کھانے کا انتظام اور سجاوٹ تو ہر اوندھا سیدھا ڈیکوریشن والا مہنگے سستے میں کر لیتا ہے، مگر سالار ڈیکوریٹرز کی اپنی کلاس ہے، ایسا معیار کہ اس کی خدمات حاصل کرنا اشرافیہ میں ایک اور سٹیٹس سمبل بن چکا ہے. کانٹریکٹ پہ دستخط کے بعد آپ بھول جائیں، یوں سمجھیں کہ آپ مہمان اور سالار ڈیکوریٹرز میزبان. مناسب رشتے کی تلاش سے لے کے کپڑوں اور جولری کے انتخاب تک، من پسند تاریخ پہ ایونٹ کے لیے شاندار مرکزی جگہ، وی آئی پیز کو ایونٹ میں آنے پہ آمادہ کرنے سے لے کے موقع کی مناسبت سے غریب رشتہ داروں کے کپڑے جوتوں کے انتظام تک، بارات کتنی ہی بڑی ہو اس کے لیے شایان شان ٹرانسپورٹ کی فراہمی تک، خوش شکل و خوش لباس نکاح خواں وقت پر لانے سے لے کے تقریب کی روز اول سے آخری لمحے تک پروفیشنل سٹیٹ آف دی آرٹ شوٹ اور ساؤنڈ سسٹم کے انتظام تک، اور ایونٹ کے بعد بچ جانے والے کھانے کی ضرورت مندوں میں منظم تقسیم تک، ایسا کیا انتظام ہے جو سالار ڈیکوریٹرز کی پہنچ سے باہر ہو؟ ہر شعبے کی بہترین کمپنیاں اور کاروبار ان کے پینل پہ ہیں، لہٰذا ممکن ہی نہیں کہ سروس کا معیار کبھی 19 ہو جائے. یقین نہیں آتا نا، مورخہ 25 جولائی بروز ہفتہ ہونے والی شادی خانہ آبادی کی تقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارے ہاں ایونٹ مینجمنٹ کا کاروبار بفضل سالار ڈیکوریٹرز کس بین الاقوامی معیار کو چھو رہا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ شادی کسی کی، ایونٹ مینجمنٹ کسی کی، میں کیوں بیگانی شادی میں عبداللہ بنوں؟ آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ کی مرضی، مگر میں بس اتنا بتا دوں کہ اس بار جس شادی کا جیسا انتظام کیا جا رہا ہے اس کا حجم آپ کی سوچ ہے۔ صبح 8 سے شام 6 بجے تک مسلسل کھانے پینے کی صلاح عام ہے، 6 بجے کے بعد تصاویر و دعاؤں اور جشن کا سلسلہ، اور نصف شب کے بعد شاندار آتش بازی کی چکاچون میں نئے گھر کو رخصتی۔ تو آئیے نئے جوڑے کو مستقبل کے سفر کے لیے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیجئے۔ ہو سکتا ہے اس شادی میں شرکت کے بعد کل کلا آپ کو بھی سالار ڈیکوریٹرز کی ضرورت پڑ جائے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اس کی یا اولاد کی شادی کا انتظام کوئی پروفیشنل ایونٹ مینیجر کرے؟ مہنگا ضرور ہے، مگر شادی بھی کون سا روز روز ہوتی ہے؟ جلنے والے کا منہ کالا، یہ بدعا نہیں سالار ڈیکوریٹرز کا موٹو ہے۔
ابھی آپ سن رہے تھے وسعت اللہ خان کی بات سے بات۔ سپریم کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور سمیت 20 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم جن جعلی اکاؤنٹس اور ہیرا پھیری کے مقدمے میں جاری کیا گیا ہے، اس کا سلسلہ کب شروع ہوا اور اس میں کس کس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے کراچی میں ہمارے نامہ نگار ریاض سہیل سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی اور پوچھا کہ اس تحقیقات کا آغاز کب ہوا۔
جی مشرف، 2015 میں یہ انکوائری ایف آئی اے نے شروع کی تھی، جس میں کوئی 29 مشکوک جو اکاؤنٹ تھے ان کی تحقیقات کی گئی۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ A1 انٹرنیشنل کے نام پر اکاؤنٹ تھا، جس کے مالک طارق سلطان نامی شخص تھے۔ جب ان سے رابطہ کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے، تو انہوں نے اس جو اکاؤنٹ سے لاسال کی کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کی ہینڈ رائٹنگ کی تحقیقات کروائی اور دوسرے جو چیکس وغیرہ ان کی تحقیقات کی، جس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ ان کے اکاؤنٹ نہیں ہے۔ مگر انہوں نے اپنے جو یہ بتایا کہ جو آپریشنل مینیجر کی سیون امام، انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ ان کا جعلی اکاؤنٹ بنایا گیا ہے، اور جب بینک کی جانب سے اپنے اعلیٰ حکام کو یہ نشاندہی کی گئی تو ایف آئی اے نے بتایا گیا اپنی تحقیقات میں، تو یہ انہیں بتایا گیا کہ جو سمٹ بینک کے چیئرمین ہیں حسین لوائی، ان کے انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس اکاؤنٹ کو جاری رکھا جائے۔
ٹھیک ہے ریاض، ایف آئی اے کا کیا کہنا ہے کہ اس مبینہ جعلی اکاؤنٹ میں کن کمپنیوں کی جانب سے رقومات کی منتقلی کی گئی ہے؟
جی مشرف، یہ ایف آئی اے نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی 10 ماہ کے اندر مختصر عرصے میں 4 ارب کی جو منتقلی کی گئی ہے، جن میں سارے چہر بحریہ ٹاؤن ہے اور انور مجید کی جو کمپنی ہے، ایگرو فارم، فارم اومنی گروپ، ٹنڈولا شبے میں، اس کے علاوہ جو مختلف کانٹریکٹرز ہیں جو یہاں پر فلم میں مختلف ٹھیکے لے کے ہیں، بڑے بڑے جن کے منصوبے جاری ہیں، ان کی طرف سے یہ منتقلی کی گئی تھی۔
تو یہ جو جعلی اکاؤنٹس ہیں ان سے کون کون لوگ مستفید ہوئے ہیں، اس بارے میں ایف آئی اے کا کیا کہنا ہے؟
جی ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اس میں جو سمٹ بینک کے سربراہ ہیں نصیر عبداللہ لوٹا، وہ سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور کا جو زرداری گروپ ہے، ان کا دوست انور مجید شامل ہیں، وہ مستفید ہوئے ہیں، جس میں سر فہرست جو ہیں وہ نصیر عبداللہ لوٹا ہیں، جن کو 2 ارب 49 کروڑ کی جو ہے منتقلی کی گئی ہے۔ اس دوسرے نمبر پر انور مجید ہیں، جن کے خاندان بھائی اور ان کے بیٹے اس سے مستفید ہوئے ہیں۔
تو ریاض یہ بتائیں کہ انور مجید اور آصف علی زرداری کا کیا تعلق ہے؟
جی مشرف، انور مجید جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، اور جب یہ تحقیقات شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی اس سے پہلے رینجرز کی جانب سے اومنی گروپ کے دفتر پہ چھاپہ لگایا گیا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہاں سے غیر قانونی اسلحہ برآمد کیا گیا ہے، جس کا مقدمہ انور مجید نے دائر کیا گیا تھا۔ ان دنوں میں آصف علی زرداری نے آن دی ریکارڈ یہ کہا تھا کہ ان کے انور مجید کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ فلم میں کئی ایسے جو بڑے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں جن میں انور مجید شریک رہے ہیں، اور پچھلے دنوں جب حکومت سندھ نے بیمار صنعتوں اور اس کی بحالی کے لیے جو فنڈ جاری کیے، اس میں 50% جو کمپنیاں تھیں وہ انور مجید کی تھی۔ گزشتہ سال ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ زمین کے کاشتکاروں میں اور جو شبے میں مالکان ہیں ان میں بھی کشیدگی ہوئی تھی، ان سے جو معاوضہ ہے اس پر، اس میں بھی انور مجید کا نام آیا تھا۔ کیونکہ فلم میں اکثریت جو شبہ مجھ ہیں وہ انور مجید کی ہیں. اس تحقیقات میں ایک دلچسپ بات یہ بھی آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے جو نصیر عبداللہ لوٹا ہیں ان کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کا کیس دائر کیا گیا ہے, اس کے ساتھ انور مجید پر بھی منی لانڈرنگ کا کیس دائر کیا گیا ہے. حالیہ دنوں میں کسی غیر ملکی جو خاص طور پر عرب امارات سے تعلق رکھتا ہو تو ان پر یہ پہلا مقدمہ ہے جس میں منی لانڈرنگ کا دائر کیا گیا ہے.
کراچی سے یہ تھے نامہ نگار ریاض سہیل. اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے. اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
ہرارے میں سہ ملکی ٹی ٹوینٹی سیریز کا فائنل, پاکستان نے آسٹریلیا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر جیت لیا ہے.
پاکستان have chased down the highest score to win a T20 international here at Harare Sports Club, but more importantly they've beaten Australia.
آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 183 رن سکور کیے. جواب میں پاکستان نے کھیل کا آغاز کیا تو ان کی پہلی دو وکٹیں 2 رنز کے مجموعی سکور پر گر گئیں. کپتان سرفراز احمد 28 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ فخر زمان سینچری سے 9 رنز کے فاصلے پر رہے. انہوں نے 12 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 91 رن سکور کیے. ادھر انگلینڈ کے شہر برسٹل میں کھیلے جانے والے تیسرے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں انگلینڈ اور انڈیا کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. روس میں جاری فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں فرانس اور بیلجیم کے بعد کروشیا اور انگلینڈ نے بھی اپنی جگہ بنا لی ہے. تیسرے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے سویڈن کو 2-0 سے شکست دی. انگلینڈ نے 28 سال کے بعد سیمی فائنل میں پہنچنے کا اعزاز حاصل کیا ہے جبکہ چوتھے کوارٹر فائنل میں میزبان روس کروشیا کے ہاتھوں شکست کھا کر ایونٹ سے باہر ہو گیا. پہلا سیمی فائنل منگل کو فرانس اور بیلجیم کے درمیان کھیلا جائے گا. برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ٹینس پلیئر کائل ایڈمنڈ ومبلڈن چیمپئن شپ سے باہر ہو گئے ہیں. تیسرے راؤنڈ میں انہیں 3 مرتبہ کے چیمپئن نوویک جوکوویچ کے ہاتھوں 6-3, 6-2 اور 6-4 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. نوویک جوکوویچ کل روس سے تعلق رکھنے والے کیرن کیچنیف سے ٹکرائیں گے. ٹور ڈی فرانس سائیکلنگ ریس کے پہلے مرحلے میں کولمبیا کے فرنانڈو گیویریا نے کامیابی حاصل کی. انہوں نے مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 23 منٹس اور 32 سیکنڈز میں طے کیا جبکہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے 4 مرتبہ کے چیمپئن کرس فروم ان سے 61 سیکنڈز کے فاصلے پر رہے.
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئی تھی نازیہ گلزار. تھائی لینڈ کے سیلاب زدہ غار میں 2 ہفتوں سے پھنسے 12 بچوں اور ان کے کوچ کو باہر نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور خبر ہے کہ ابھی تک کم سے کم 4 بچوں کو کامیابی کے ساتھ غار سے نکال دیا گیا ہے. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہڑتال ہوئی ہے. یہ سب خبریں زیادہ دیر بعد. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے عبداللہ فاروقی کی زبانی.
سابق پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو قومی احتساب بیورو نے گرفتار کر لیا ہے. انہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. ترک حکومت نے اپنی تازہ مہم کے دوران 18,000 سے زیادہ پولیس افسران, فوجیوں, اساتذہ اور حکام کو 2 سال قبل ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام میں برطرف کیا ہے. ان افراد پر دہشت گردوں سے تعاون کا الزام ہے اور وہ کسی بھی سرکاری ملازمت کے لیے نااہل ہو گئے ہیں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے مقبول مسلح کمانڈر برہان وانی کی دوسری برسی کے موقع پر آج وادی میں مکمل ہڑتال رہی. بعض علاقوں میں سخت ناکہ بندی اور بعض میں کرفیو نافذ رہا. انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی. جاپان میں شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور درجنوں افراد لاپتہ ہیں. 20 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کو کہا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. تھائی لینڈ کے سیلاب زدہ غار میں 2 ہفتوں سے 12 بچے پھنسے ہوئے ہیں. ان کے کوچ کو باہر نکالنے کے لیے آپریشن کا آغاز آج صبح شروع کیا گیا اور خبر ہے کہ ابھی تک کم سے کم 4 بچوں کو کامیابی کے ساتھ غار سے نکال لیا گیا ہے. چانگ رائے کے گورنر نے صورتحال دیکھتے ہوئے آج کے دن کو ڈی ڈے کہا ہے. بی بی سی کے ڈرامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازش فیض کے ساتھ.
مقامی حکام کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی اور تھائی غوطہ خوروں پر محیط ٹیم غار کے تنگ گزار راستوں کے ساتھ ساتھ صفر حد نگاہ میں بچوں کے گروپ کو باہر نکالنے کے لیے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. 6 گھنٹوں پر مبنی غار سے باہر آنے کے اس سفر میں ہر بچے کے ساتھ 2 غوطہ خور موجود ہیں. غار سے باہر آنے کے لیے بچے ایئر ٹینک اور پورے چہرے پر ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، جبکہ وہ پہلے سے لگائی گئی رسی کی مدد سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے 10 لیٹر پانی غار سے باہر نکالا گیا ہے تاکہ بچوں کو بچانے میں مدد مل سکے. حکام نے مزید بارشوں کے پیش نظر بچوں کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا کیونکہ غار میں اس وقت پانی کی سطح انتہائی کم ہے. تھائی حکام کے مطابق آپریشن کو مکمل ہونے میں 2 سے 3 دن کا وقت لگ سکتا ہے. اس بات کا انحصار موسم کی صورتحال پر بھی ہے کیونکہ آئندہ دنوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. چیانگ رائے کے گورنر نارونگ سیک نے اس آپریشن سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا،
آج ہم مکمل طور پر تیار ہیں. آج ڈی ڈے ہے. صبح 10 بجے 13 ماہر غوطہ خور اور 5 تھائی نیوی کے کمانڈوز غار میں داخل ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو وہاں سے باہر لانے کا عمل شروع کر سکیں. ان کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے کہ بچوں کو کس طرح باہر نکالا جانا ہے.
نارونگ سیک نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر نے بچوں کا معائنہ کیا ہے. وہ جسمانی اور ذہنی طور پر غار سے باہر آنے کے عمل کے لیے مکمل تیار ہیں. انہوں نے کہا کہ پھنسے ہوئے بچوں اور ان کے والدین نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ انہیں جتنا جلدی ممکن ہو وہاں سے نکالا جائے.
آج کے دن سے بہتر کوئی اور دن نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے آج یہ موقع گنوا دیا تو پھر بچاؤ کا عمل مشکل ہو جائے گا. اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو باہر لانے کا عمل آج صبح 10 بجے شروع کر دیا گیا ہے.
ایک ہفتے کے دوران میڈیا اور عوام وہاں کافی تعداد میں موجود تھے جن کو آج صبح وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. واضح رہے 12 جون کو بچے ٹریننگ کے بعد سیر کی غرض سے اور ٹیم میں شامل ایک بچے کی سالگرہ منانے کے لیے غار میں گئے تھے. جب بارش اور سیلاب کی وجہ سے وہ وہاں پھنس گئے اور 9 دنوں بعد ان کا غار میں زندہ ہونے کا پتہ چلا.
تھائی لینڈ کے غار میں پھنسے 12 بچوں میں سے کم از کم 4 کو نکال لیا گیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازش فیض سے سنا. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح عسکریت پسند رہنما برہان وانی کی ہلاکت کی دوسری برسی کے موقع پر وادی بھر میں ہڑتال رہی، جبکہ برہان کے آبائی قصبے ترال سمیت کئی علاقوں میں کرفیو نافذ رہا. کرفیو کے باوجود کئی علاقوں میں لوگوں نے مظاہرے کیے. کل جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں 13 سالہ بچی اور 2 نوجوانوں کی فوجی فائرنگ میں ہلاکت کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
سخت ترین سیکیورٹی حصار اور ناکہ بندی کے باوجود آج کئی مقامات پر نوجوانوں نے مقبول مسلح کمانڈر برہان وانی کی دوسری برسی کے موقع پر مظاہرے کیے. برہان مظفر وانی کی دوسری برسی سے کئی روز قبل ہی برہان کے آبائی قصبہ ترال کو سیل کیا گیا تھا. علیحدگی پسند رہنماؤں سعید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک پر مشتمل مزاحمتی فورم نے آج ہڑتال کی اپیل کی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ وہ برہان کے حق میں اجتماعی فاتح خوانی کا اہتمام کریں. لیکن کل صبح سے ہی ترال اور سری نگر کے بیشتر علاقوں میں کرفیو نافذ تھا اور علیحدگی پسند رہنماؤں اور ان کے درجنوں کارکنوں کو نظر بند کیا گیا تھا. آج کرفیو کے باوجود ترال میں لوگوں نے اجتماعی فاتح خوانی کا اہتمام کرنے کی کوشش کی تو پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں نے انہیں منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا. کل ہی جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں مظاہرین پر فوج کی فائرنگ سے 13 سالہ بچی اندلیب اور 2 نوجوان ہلاک ہو گئے تھے. ان ہلاکتوں کے خلاف بھی سری نگر میں آج کئی مقامات پر مظاہرے ہوئے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کو پہلے ہی حراست میں لیا گیا تھا. تاہم فرنٹ کے دیگر رہنماؤں نے لال چوک میں ہلاک ہوئے نوجوانوں کے حق میں غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اگر آپ یہاں گارڈن کرنے آئے ہیں لیکن لوٹ مار کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اس پر احتجاج کیا، ان پر ان نہتے بزرگوں، بچوں، ماؤں، بہنوں پر گولیاں برسائی گئی، ان کو شہید کیا گیا۔
کشمیر یونیورسٹی کے طلبہ نے بھی ہلاکتوں کے خلاف شدید احتجاج کیا، تاہم اس دوران پرتشدد مظاہرے نہیں ہوئے۔
اس سال کتنے کشمیری نہتے کشمیریوں کو بھارتی فوج نے شہید کر دیا ہے، اور یہی حال پچھلے 47 برس سے یہاں پہ ہیں۔
وی سمپلی پروٹیسٹ اینڈ اگینسٹ دی کلنگ اف برہان مظفر وانی اینڈ دی ریسنٹ کلنگ وچ ہیز ہیپنڈ ان دی کھڑونی۔
مزاحمتی فورم نے کہا ہے کہ عام شہریوں کی بے تحاشا ہلاکتیں لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کرنے سے روک نہیں سکتی۔ مسلح گروپ لشکر طیبہ کے چیف محمود شاہ نے ایک بیان میں عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ کشمیریوں کے قتل عام پر خاموش تماشائی نہ بنیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کشمیریوں کی لاشوں پر پورے ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم فوجی ترجمان کرنل راجیش کالیا نے کولگام کی ہلاکتوں سے متعلق ایک وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ فوج کی ایریا ڈومینیشن پارٹی جو ہی کولگام کے ہاورا گاؤں میں پہنچی تو 500 مشتعل مظاہرین نے فوجیوں پر پتھروں اور پیٹرول بموں سے حملہ کیا۔ ترجمان کے مطابق ہجوم میں موجود مسلح عسکریت پسندوں نے بھی فوجی دستے پر فائرنگ کی، اور بعد میں جب ہجوم فوج کے بہت قریب آ گیا تو فوجی اہلکاروں نے ذاتی دفاع میں گولی چلائی جس میں 3 جانیں تلف ہو گئیں۔ کرنل کالیا کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اس واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے برہان وانی کو اپنے 2 ساتھیوں پرویز اور سرتاج کے ہمراہ 2016 میں 8 جولائی کے روز فوج نے ایک مختصر تصادم میں ہلاک کیا تھا۔ ان کی ہلاکت کے بعد کئی ماہ تک کشمیر میں احتجاجی لہر جاری رہی، جسے دبانے کے لیے کی گئی فورسز کی کارروائیوں میں 100 سے زیادہ نوجوان ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے۔ برہان کشمیر کی 30 سالہ مسلح تحریک میں ایسے پہلے عسکریت پسند ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سینکڑوں نوجوانوں کو مسلح مزاحمت کی طرف راغب کیا۔ انہیں کشمیر کی نئی مسلح تحریک کا پوسٹر بوائے سمجھا جاتا ہے۔ برہان کی ہلاکت کے بعد مقامی عسکریت پسندوں کے خلاف فوج کے آپریشن آل آؤٹ میں اب تک 350 عسکریت پسند مارے گئے۔ ان آپریشنوں کے دوران اکثر مقامی لوگ تصادم کی جگہ کے قریب مظاہرے کرتے ہیں اور فوج ان پر فائرنگ کرتی ہے، جس میں مظاہرین بھی مارے جاتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ سیکیورٹی کی ابتر صورتحال کا ہی جواز پیش کرتے ہوئے بی جے پی نے مقامی پی ڈی پی کے ساتھ سیاسی اتحاد توڑ دیا، جس کے بعد 20 جون کے روز کشمیر میں گورنر راج نافذ کیا گیا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اس ہفتے کا خصوصی انٹرویو ابھی آیا چاہتا ہے، جس میں آج ہم آپ کو سنوائیں گے اداکارہ سونیا حسین کے ساتھ ایک بات چیت۔ اور آئیے پیش خدمت ہے سامعین کی آرا پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے شادرہ ٹاؤن سے۔ ہمارے ایک نئے سامع احمد شبیر لکھتے ہیں، پنجاب میں وہاڑی، برے والا، عارف والا، چیچا وطنی وغیرہ کے علاقے تعمیر و ترقی کے لحاظ سے اہم علاقے ہیں، اور حیرت ہے کہ آپ کے پروگرام میں بہترین خطوط بھی انہی علاقوں سے آتے ہیں۔ ماسٹر پرویز اقبال، عبد المعیز خالد، رانا محمود الحسن، اور سب سے بڑھ کر رانا طارق جاوید کے خطوط میری بات کا ثبوت ہیں۔
اچھا زہا، آپ نے کہا کہ یہ ہمارے نئے سامع ہیں، لیکن مجھے تو یہ کوئی بہت پرانے سامع لگتے ہیں۔
ہاں، لیکن خط انہوں نے پہلی بار لکھا ہے، اس لحاظ سے یہ نئے ہیں۔
تو ہم احمد شبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے صحیح نوٹ فرمایا شبیر صاحب، ہمیں بہترین خطوط واقعی ساہیوال کے گرد و نواح سے موصول ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمیں اس مردم خیز خطے سے کئی خطوط موصول ہوئے ہیں، لیکن ان سے پہلے ہمیں اپنی پرانی سامع طاہرہ صدیقی کے مکتوب پہ نگاہ ڈالنی ہے۔
طاہرہ صاحبہ تو شاید ہمیں بھول ہی گئی تھیں، کئی سامعین نے جب ان کی طویل غیر حاضری پر تشویش کا اظہار کیا تو آخر کار انہوں نے خاموشی توڑی اور ہمیں ایک تفصیلی خط ارسال کیا۔
تو کیا لکھا اس خط میں، پڑھیے نا۔
جی، طاہرہ صدیقی لکھتی ہیں، سامعین میری غیر حاضری کو اتنی شدت سے محسوس کریں گے، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ بہرحال یہ ان کے پیار اور خلوص کی علامت ہے۔ کوشش کروں گی کہ آئندہ کبھی اتنی لمبی غیر حاضری کا ارتکاب نہ کروں۔ ویسے خطوں کی محفل سے میری غیر حاضری کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں بی بی سی کی اردو سروس سے ہی کنارہ کش ہو گئی تھی۔ جی نہیں، سیربین سے میرا مسلسل رابطہ رہا، بلکہ مجھے ایک شکایت بھی ہے کہ آپ خبروں اور تبصروں کے مواد کا کبھی موازنہ نہیں کرتے، گویا خبریں کہیں اور لکھی جا رہی ہوں اور تبصرے کسی اور جگہ تیار ہو رہے ہوں۔ اس اختلاف کا مظاہرہ خاص طور پر تباہی اور حادثات کی خبروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثلا پچھلے دنوں انڈیا میں ریت کا جو طوفان آیا، اس پہ مرنے والوں کی تعداد خبروں میں تو 100 بتائی گئی، لیکن سیربین کے تبصروں میں یہ تعداد 74 بتائی گئی۔ ایک ہی نشریے کے دوران تعداد کا اتنا بڑا فرق۔
سب سے پہلے تو ہماری جانب سے ویلکم بیک محترمہ. بہت سے سامعین ہم سے آپ کی خیریت دریافت کرتے رہے ہیں. آج آپ کا خط سن کر انہیں یقیناً اطمینان حاصل ہو گیا ہوگا. حادثات کی خبروں میں اعداد و شمار ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پہ شروع کی اطلاعات میں متاثرین کی تعداد کم ہوتی ہے اور بعد میں یہ تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. تاہم آپ نے جو مثال پیش کی ہے اس میں بعد کی تعداد کم تھی. ہوتا یوں ہے کہ سیربین کی کچھ رپورٹیں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہوتی ہیں، جبکہ خبر خان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے. چنانچہ جو اعداد و شمار آپ کو خبر خان مہیا کرے انہی کو تازہ ترین سمجھنا چاہیے.
ویسے آئیڈیلی تو خبروں اور تبصروں کے اعداد و شمار میچ کرنے چاہیے.
جی ہاں، لیکن زلزلے، طوفان اور حادثے کی ہنگامی صورتحال میں بعض اوقات درست اعداد و شمار فوری طور پہ میسر نہیں ہوتے. بہرحال طاہرہ صدیقی صاحبہ شکریہ کی مستحق ہیں کہ انہوں نے ہمیں اعداد و شمار کے سلسلے میں مزید محتاط رہنے کی ترغیب دی ہے.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. بستی براراں ضلع ملتان سے فوراً غصے میں آ جانے والے ہمارے عزیز سامع محمد اسلم آرزو اپنے مخصوص تیز و ترش لہجے میں کہتے ہیں، شام میں بشار الاسد کو معزول کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے کاسالیس ملکوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکے. امریکہ اور یورپ کے حمایت یافتہ باغی شام میں ممنوع کیمیاوی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اور الزام شامی حکومت پر لگ رہا ہے. ٹرمپ صاحب ایران کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور اپنے پٹھو ملک اسرائیل کی پیٹھ بھی ٹھوک رہے ہیں. دور کیوں جائیے، خود ہمارے خطے میں کشمیریوں کی حالت زار پہ نگاہ ڈال لیجئے. بھارت میں ہندو اکثریت کے جذبات بھڑکا کر انہیں من مرضی کی ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، جس میں مسلمان ایک جارے اور ظالم قوم ہیں جنہوں نے سینکڑوں برس تک ہندوؤں کو غلام بنائے رکھا اور ان پر ستم ڈھائے. مودی فلسفی کے مطابق اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہندو انتقام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں. یہ للکار ہندو عوام کی جذباتی اکثریت کو تو آسانی سے متاثر کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے، لیکن خود حکومت کا کھڑا کیا ہوا یہ فساد آخر کیا رنگ لائے گا؟ اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے ملک میں جمہوریت کا کیا انجام ہوگا؟
ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑے چپتے ہوئے سوالات اٹھائے ہیں اسلم ارزو صاحب. پنڈت نہرو، مولانا آزاد اور ان کے ساتھیوں نے جس سیکولر معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اور 70 برس تک جن جمہوری قدروں کی آبیاری کی گئی تھی، وہ ساری محنت بھارتی حکومت کے موجودہ اقدامات سے بظاہر تو اکارت ہوتی ہوئی معلوم ہو رہی ہے. لیکن آرزو صاحب، سستی عوامی شہرت حاصل کرنے کے آرزو مند عاقبت نان دیش سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے طول و عرض میں حقیقت شناس لوگوں کی بھی کمی نہیں، جو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ عظیم ملک کثرت میں وحدت کے اصول پہ قائم ہے. مذہب، ثقافت، نسل، رنگ اور زبانوں کی نیرنگی ہی اس مملکت کا حسن ہے.
جمہوریت تبھی کامیاب کہلاتی ہے جب اکثریت اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے بجائے اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلے،
ورنہ جمہوریت میجوریٹیرینزم میں بدل جائے گی، یعنی اکثریت کی دونس اور دھاندلی شروع ہو جائے گی، جو کہ جمہوریت کی روح کے منافی ہے.
اچھا عارف، خطوط تو ابھی بہت سے رہتے ہیں لیکن وقت بہت سا نہیں رہتا.
تو پھر ذرا سپیڈ پکڑ لیجئے.
نواب شاہ سے عاشق خاص کیڈی نے توجہ دلائی ہے کہ ماحول کی آلودگی نئی صدی کا سب سے بڑا مسئلہ بننے والا ہے، اس لیے عوام و خاص کو اس طرف توجہ دینی چاہیے.
کروڑ پکا سے محمد حق نواز صاحب کی تجویز ہے کہ بی بی سی اردو سروس کو اپنی نشریات میں اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام میں بقول ان کے دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
مظفرآباد سے ہمارے پرانے سامع ملک محمد یامین لکھتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کے حالات کی مکمل تصویر کشی اپنی نشریات میں کی ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں طالبات سے ہونے والی زیادتیوں پر روشنی نہیں ڈالی. اور کوہلو سے فاروق مری نے شکایت ارسال کی ہے کہ مری قبیلے کے جو بلوچ پاک فوج نے بطور گارڈ بھرتی کیے تھے، تنخواہ اور مراد کے سلسلے میں ان سے کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے.
بھیل کالونی ضلع سانگڑ سے کرم چند لاکھانی اور ان کے ساتھیوں نے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کو بہت پسند کیا اور فرمائش کی ہے کہ اس میں راجیش کھنہ کا کوئی پرانا انٹرویو ضرور سنوایا جائے.
آپ کی فرمائش ہم نے نصرت جہاں کو بھیج دی ہے. ویسے نصرت کو سامعین سے شکایت ہے کہ وہ پرانی چیزوں کی فرمائش تو کرتے رہتے ہیں، لیکن جو نئی سے نئی چیزیں میں پیش کرتی ہوں اس محنت کی داد کبھی نہیں دیتے. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی خطوں کی اس محفل کا وقت ختم ہوا. آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کی تازہ ڈاک لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے.
ابھی آپ سن رہے تھے سامعین کے آرا پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا، جسے پیش کر رہے تھے عارف وقار. اور جہاں تک بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا تعلق ہے، تو اگر آپ کو بالی ووڈ راؤنڈ اپ اچھا لگتا ہے تو ہمیں ضرور لکھیے، اور آپ کی فرمائش بھی ہم نے سن لی ہے، تو جیسے ہی ممکن ہو سکے گا راجیش کھنہ سے متعلق تفصیلات یا ان کا انٹرویو ہم آپ کو ضرور سنوائیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے کیوں نہ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر نظر ڈالی جائے. راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور میاں نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کی خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے. اس کے علاوہ تھائی لینڈ کے سیلاب زدہ غار میں پھنسے بچوں کو نکالنے کی کارروائی سے متعلق خبر بھی قارئین کافی دلچسپی لے رہے ہیں، جس میں ابھی تک کم سے کم 4 بچوں کو باہر نکال دیا گیا ہے. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے اس ہفتے کے خصوصی انٹرویو کا. سونیا حسین نے ٹیلی ویژن پر ایسی ہی تنہائی جیسے ڈراموں سے شہرت پائی، اور حال ہی میں فلم آزادی میں انہوں نے ایک صحافی کا کردار نبھایا ہے. ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے ان سے ان کے کریئر اور زندگی کے بارے میں سوال پوچھے.
سونیا، پہلی فلم جو آپ نے کی تھی مور نام تھا جس کا، جامی کے ساتھ، اور اب دوسری فلم آزادی جو ایک بالکل آؤٹ اینڈ آؤٹ کمرشل فلم ہے، اور مور ایک بالکل ہی الگ قسم کی فلم تھی. یہ کم ہوتا ہے کہ ایک ایکٹر ہوں اور فلمیں بالکل الگ الگ قسم کی فلمیں ہوں.
ایز این ایکٹر جب تک آپ کو چیلنجز نہیں مل رہے ہوتے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں سمجھتی ہوں ایکٹر بننے کا. تو میری اگر آپ ڈرامہ ہسٹری بھی دیکھ لیں تو وہ بھی ہر ڈرامہ دوسرے ڈرامے سے ڈفر کرتا ہے. مطلب اگر ایک جگہ میں سائیکوٹک گرل کا کیریکٹر پلے کر رہی ہوں تو دوسرا بالکل جسٹ اپوزٹ یو نو ٹام بوائے کیریکٹر ہوگا، یا پھر کوئی بہاری لڑکی کا کیریکٹر ہوگا. میں اسکرپٹ ہی جب تک سائن نہیں کرتی جب تک مجھے یہ نہ لگے کہ کچھ ڈفرینٹ کرنے کو ہے. میں سمجھتی ہوں بینگ ان ایکٹریس جب تک آپ سیٹ پر جائیں اور آپ کو پہلے دن یہ نہ لگے نا کہ یار یہ تو مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ سمجھ رہی ہیں، تو تب تک پھر آپ کو نا مزہ نہیں آتا وہ کام کرنے کا. ویسے خیر یہ فلم سائن کرنے کا تو ایک ڈفرینٹ میرا مقصد تھا، کیونکہ مور جو تھی اٹ واز اے پیرل سنیما دو، اور اس کا اگر ہم پاکستان میں دیکھیں یا آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں، اتنی بڑی انڈسٹری ہے، سب کچھ ہے بالی ووڈ، لیکن وہاں پہ بھی ابھی بھی نا آرٹ موویز کو وہ سارا اسپیس نہیں مل سکا ہے انفارچونیٹلی جو کمرشل فلمس کو ملتا ہے. وہاں پہ بھی لوگ اگر سینماز میں جاتے ہیں تو وہ جا کے یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے بیٹھ کے کوئی ایسی مووی دیکھیں جس میں گانا نہ ہو، جس میں رومانس نہ ہو. آئی ڈونٹ نو وائی، کیونکہ میں تو اس طرح کی ہوں بیور جو پرفیوم ٹائپ کی فلمس دیکھتی ہوں، پنک ٹائپ کی فلمس. پاکستان میں جو اگر آپ عوام کو دیکھیں تو 80% ایسی ہوتی ہے جو کمرشل فلمس کو پریفر کرتی.
تو اس فلم میں آپ کا رول جو ہے، میرا خیال زارا نام ہے لڑکی کا، جو انگلینڈ سے آتی ہے اور ایک جرنلسٹ ہے، تو ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ کردار کس طرح، آپ نے کیا سوچ کے کیا؟
آئی ہیو نیور پلیڈ اے جرنلسٹ کیریکٹر بیفور ان مائی لائف.
ہم اچھے لوگ ہوتے ہیں سونیا،
اچھے تو ہوتے ہیں لیکن یہ کوئی آسان جاب نہیں ہوتی جرنلزم. مجھے لگتا تھا کہ ایکٹنگ بڑی مشکل کام ہوتا ہے لیکن جرنلزم بھی کوئی بالکل آسان، اور اسپیشلی وہ جرنلسٹ جو آن دا اسپاٹ جا کے جو کور کرتے ہیں وہ واقعی اپنی جانوں سے کھیل کے ہر اپنی فیملی کو ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، مطلب رپورٹرس جو ہوتے ہیں بیسکلی. تو میرا وہی کیریکٹر ہے، تو وہ وہاں پہ کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ بھول بھال کے وہ صرف اپنے یو نو کام سے اپنے مقصد سے نکلتے ہیں.
اور کشمیر تو وہ جاتی ہے ایک صحافی کے طور پہ, مگر وہاں جا کے انہیں محبت ہو جاتی ہے آزاد.
محبت تو ہونا ضروری ہوتا ہے کمرشل فلم میں,
زندگی میں بھی.
بالکل, آئی ایبسلیوٹلی اگری. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ فارچونیٹلی کچھ لوگ بہت جلدی اس سے بلیسڈ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو بڑی دیر سے ملتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ محبت بہت قسموں کی ہوتی ہیں. مجھے تو بچپن سے ملی میری ماں باپ کی.
ایک تو یہ میں جس کا بھی انٹرویو کرتی ہوں, بھی ثنا جاوید کا بھی انٹرویو کر رہی تھی, میں نے ان سے کہا محبت کے بارے میں, تو انہوں نے پوری اپنی ماں باپ کے بارے میں, بھائی بہن کے بارے میں, دوستوں کے بارے میں, ظاہر ہے اس قسم کی محبت کی تو نہیں بات کر رہے نا.
فیفی بہت, اگر سچ سچ صحیح معنوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری زندگی میں شاید ماں باپ اور بہن بھائیوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. زندگی میں ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں اتنی ضروری نہیں ہیں لائف میں, کہ اگر آپ ان میں انوالو ہوں تبھی زندگی چلے گی. تو میں نے بھی کی ہے, لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں, زندگی کچھ اور کہتے ہیں نا. وہ اب حضرت علی کا ایک قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے خدا کو پہچانا. تو بہت ساری چیزیں آپ زندگی میں سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو پاتی ایونچلی. تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم اوکے ود اٹ, جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی ٹھیک ہے. میں کوئی سرچ میں نہیں ہوں میں کسی بھی چیز کے,
کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ محبت ہو.
بالکل بھی نہیں ہے, ہے
نا,
بالکل بھی نہیں.
اب نہیں تو پھر تو انسان بیٹھ جائے نا کہ مطلب بس ہو گئی, ہو گیا, اب ختم ہوا جو ہوا.
اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس, پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں بس محبت تو زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا, یو نو, بینگ اے ہیومن بینگ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایک چیز پسند آ جائے اس کے بعد آپ کو دوسری چیز پسند نہ آئے, اس سے اچھی کوئی چیز نظر نہ دکھے نا. تو آپ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آپ کو اس سے زیادہ اہم چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں, اس سے زیادہ اچھی چیزیں نظر, آپ ایکسپلور کرنے لگتے ہیں چیزوں کو. تو ضروری نہیں کہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں پوری زندگی کھڑے رہنا بہت ضروری ہے.
جس پروفیشن میں آپ کام کرتی ہیں اس میں بہت چیزیں ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے, خوبصورت خوبصورت.
میں تھوڑی ڈفرینٹ قسم کی فلمس دیکھتی ہوں, تو مجھے اتنا رومانس اتنا زیادہ نہیں پسند. میں اتنا 3 گھنٹے رومانس نہیں دیکھ سکتی.
تین گھنٹے رومانس کر سکتی ہیں,
کر بہت اچھا سکتے ہیں.
تو یہ بات ہوئی نا, امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے نا.
میرا رومانس یہ نہیں ہے کہ میں بس بتاتی رہوں کہ بھائی مجھے آپ سے بہت پیار ہے, ایسا نہیں ہے. میں بتاتی ہوں اپنے ایکشن سے, تو وہ ایکشن سے جس کو سمجھ آ جاتا ہے وہ, مطلب یہ کہ آپ دوسرے کے خیال رکھیں. صرف ضروری نہیں کہ آپ باتوں سے کریں, آپ اپنے ایکٹ کر کے آپ اس کے مطلب اپنے.
میرا خیال یہ جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ ایک تو یہ رومانٹک لو کا جو نوشن ہے جو فلموں میں ہمارے ہوتا ہے کہ بس محبت ہو گئی, بہت انٹینس اموشن ہو گیا, یہ پھول اور اس قسم کی چیزیں ہیں کہ رنگ دے دی اور یہ, مگر ایکچوئل جو لو ہوتا ہے میرے خیال سے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکے, خود کو ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکے, ایک دوسرے کے کریئرز کو بھی ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ فلمنگ کر رہی ہیں اور آپ گھر نہیں آ سکتی تو آپ کام کر رہی ہیں جیسے کوئی اور کام کر رہا ہے.
ایبسولیوٹلی. اور آپ کی جاب ہوتی ہے, بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا ہے وہ تو اپنے, ہمارے اسپیشلی ہمارے پاکستان میں تو وہ اپنے شوہروں کا تو جینا ہی حرام کر دیتی ہیں. ان کے کسی لڑکی کا میسج آتا ہے ان کے پاس تو پوری رات کو سونے نہیں دیتی, کس کا میسج آئیے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا وائے, مطلب آپ کام کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ کی سوشل لائف بھی ایک چیز ہوتی ہے, آپ کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ لیول ہونا چاہیے. میں تو آئی ایم اے ڈفرنٹ کائنڈ آف گرل. میں میری جب بھی اگر کسی سے بھی ہوگی نا میں کہوں گی بھائی آپ جائیں, بھائی نہیں مطلب آپ جائیں. ان فیکٹ جو میری پہلی بھی میری لائف تھی, میں تو خود جو برتھ ڈیز وغیرہ تھی میں اس کو ٹکٹ کرا کے دیا کرتی تھی. میں کہتی تھی آپ جائیں اور جا کے اپنے فرینڈس کے ساتھ انجوائے کریں. آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. یا ایسا ہونا چاہیے, آپ کو اپنی لائف سے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے, آپ وہ فریڈم بھی انجوائے کر لیتے ہیں نا. جب آپ, میں نے دیکھا ہے جب آپ بہت زیادہ کسی کو ریسٹرکٹ کر کے رکھتے ہیں نا, وہ انسان زیادہ پھر اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا, گھٹن ہونے لگتی ہے آپ کو. اور ایسا ریلیشن جس میں آپ کو گھٹن ہونے لگے اس کے ساتھ آپ پوری زندگی نہیں گزار سکتے. آپ پھر نا فرار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس ریلیشن سے, اور پھر جس ریلیشن سے آپ کے دماغ میں آ جائے کہ یار میں, مجھے اس سے فرار چاہیے, تو پھر وہ ریلیشن بہت لمبا سسٹین کر نہیں پاتا ایونچولی. تو آپ کو لانگ ٹرم سوچنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ابھی اس سے بات نہ کر لے تو یہ میرے ہاتھ سے نہ چلے جائے. بھائی وہ آپ اگر ابھی بات نہیں کرائیں گے وہ کل کو بیزار ہو کے آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی.
جو کمٹمنٹ ہے آپ کی ایز این ایکٹر تو بڑی اسٹرانگ ہے کہ فلمیں, ٹیلی ویژن, اس قسم کی چیز جو ہے یہ آپ کا کریئر ہے اور بہت آپ کے لیے ایک معنی رکھتا ہے.
میں بیسکلی آئی ایم فیفی, آئی ایم اے فیزیولوجسٹ. میرا تو اس فیلڈ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا, لیکن
اب تو بہت لینا دینا ہو گیا. تو یہ کہ جب میں آ گئی ہوں اس فیلڈ میں, مجھے لگتا ہے شاید میں مجھے کرنی ہی یہی چیز تھی, کیونکہ بچپن میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ میں, ہمارا پورا جو ددیال کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آرمی سے ہے, تو میں سوچتی تھی میں آرمی میں چلی جاؤں, پھر تھوڑی بڑی مجھے ہوا میں پائلٹ بن جاؤں, ابا چاہتے تھے ڈاکٹر بن جاؤں. تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں آپ سب کچھ بن سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, آپ انجینئر بھی بن سکتے ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ لائف بھی گزار سکتے ہیں, اور آپ رومانس بھی کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے زندگی میں ہر لڑکے کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ اس وقت رومانس میں پتہ لگ جاتا ٹھیک ہے ہو گیا ہمارا کام. تو سارے کلرز ہیں ایکٹنگ میں. تو ٹف تو ہے آبویسلی, کیونکہ بہت دفعہ ایسی سچویشنس بھی ہوتی ہیں جس سے آپ زندگی میں کبھی گزرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. مطلب ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ ماں باپ کی ڈیتھس دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے اپنی ریئل لائف میں, اور اس وقت جب میرے دماغ میں وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, جب میں وہ سینس کر رہی ہوتی ہوں, میں لٹرلی, مجھے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے مجھے بخار ہو جاتا ہے ان سینس کے بعد.
یہ آپ کو لوگوں نے کہا ہوگا پہلے, تھوڑا بہت آپ لگتی ہیں نا پریانکا چوپڑا پہ.
جب شروع میں آئی تھی تب لوگ کہتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا, پریانکا سے ملا رہے, مطلب یار شی از اے اسٹار. لیکن اب یہ کہ وہ ایونچولی اتنا زیادہ لوگ کہتے ہیں تو وہ اب میرا اپنا بھی پوز ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں او مائی گاڈ شی از ٹرائنگ ٹو کاپی یو نو پریانکا. تو وہ چیز جب آپ ایک اسٹیج پہ آتے ہیں نا, اتنا کام کر کے اور اتنی محنت کر کے, اس کے بعد آپ کو کوئی تب بھی ایز سونیا حسین نہیں ریکگنائز کر رہا, آپ کو پریانکا سے وہ کرا, تو وہ پھر نا پھر وہ چیز آپ کو تھوڑی اریٹیٹنگ لگتی ہے.
آپ کو لگتا ہے,
لیکن پہلے بہت اچھی لگتی تھی.
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شکل ملتی ہے ان سے, بہنیں ہو سکتی ہیں؟
نہیں, مجھے ویسے جیسے اگر آپ ایسے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید نہیں اتنی زیادہ ملتی, لیکن ہو سکتا ہے شاید اسکرین پہ بہت زیادہ لگتی ہے, اور مجھے بھی بہت دفعہ ایسا لگا کہ ہاں لگ رہی ہے. صحیح کہتے ہیں, برا غلط نہیں کہتے.
سونیا, زندگی سے آپ کیا چاہتے؟
بہت چھوٹی ہوتی ہے زندگی, اور جتنی میرے سامنے جتنی لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں اس کے بعد سے نا, مجھے میرا یقین بہت کم ہو گیا ہے لائف کے اوپر, کہ مجھے پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید میری بھی بہت زیادہ کوئی لمبی زندگی نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جتنا ایسا ہے, میں نے اپنے سامنے ہی دیکھا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے, کس کو پتہ ہے کب آپ کی
زندگی عمر بہت نازک ہوتی ہے.
بالکل ہے ایسا, اتنا ہونا چاہیے آپ کی زندگی کے مقصد کہ آپ جب بھی اس دنیا سے جائیں تو پیچھے کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ بھائی اس نے تو ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے. اگر میں ایکٹنگ کر رہی ہوں یا کچھ کر رہی ہوں تو وہ میرے اپنے لیے, اس کے علاوہ میں کیا کر رہی ہوں وہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں, آپ کو یہاں پر ایکٹر بننے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا نا, آپ کو پیسے کمانے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا, آپ کو اس کے علاوہ 50 کام کرنے کے لیے بھیجا گیا. دولت یہ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو کماتے ہیں, دولت وہ پیسوں کی نہیں ہوتی. تو میرے خیال سے کہ زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اور ان کی محبت کمائیں.
خوشی کیا چیز سے ملتی؟
میرے ابا کے ساتھ کے ریلیشن بڑے ٹف رہے ہیں ہمیشہ سے, میری والدہ کا ان کے ساتھ. نہیں, سخت قسم کے نہیں ہیں. اصل میں جتنا ٹائم ایک باپ کو اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے لیے رکھنا چاہیے, اس طرح سے شاید ہمارا, مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی بھی ان کی گود میں بیٹھی ہوں اور انہوں نے مجھے اس طرح سے پیار کیا جس طرح سے ایک بیٹی سوچتی ہے کس طرح کرنا چاہیے.
ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ایک ہوتا ہے کہ ماں پہ بات چھوڑ دی جاتی ہے بچوں کو سنبھالنا. ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کی محبت اور ٹائم اور یہ ساری چیزیں ایک بچے کو ملے.
بہت سارے ایسے معاملات جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہیں اس وقت, شاید وہ آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے صحیح نہیں ہوتے. لیکن بچے اپنا الگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف ہمارے لیے ڈیڈیکیٹ کیوں نہیں.
اچھا, جاتے جاتے خوشیوں پہ واپس لے آتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیا ہوتی ہیں آپ کی؟
یہی کہ ابو کبھی فون کر دیں اور کہیں کہ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں, امی کہہ دیں کہ آ جاؤ گھر پہ, بہت گھر اکیلا لگ رہا ہے.
ابھی آپ سن رہے تھے اداکارہ سونیا حسین کے ساتھ ایک بات چیت, ان سے بات کر رہی تھی ہماری ساتھی فیفی ہارون. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا جاتا ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے عبد الوہاب اور پروڈیوسر تھے اسد علی. یہاں اسٹوڈیو میں افرائض انجام دے رہے تھے راج نارائن سوامی, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے عامر صدیق نے. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
سابق پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو قومی احتساب بیورو نے گرفتار کر لیا ہے. انہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں ایک سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. ترک حکومت نے اپنی تازہ مہم کے دوران 18,000 سے زیادہ پولیس افسران، فوجیوں، اساتذہ اور حکام کو 2 سال قبل ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام میں برطرف کیا ہے. ان افراد پر دہشت گردوں سے تعاون کا الزام ہے اور وہ کسی بھی سرکاری ملازمت کے لیے نااہل ہو گئے ہیں. ایران میں ایک نوجوان لڑکی کو سوشل میڈیا پر اپنی رقص کرنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے. اور تھائی لینڈ میں غار میں پھنسے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو نکالنے کی کوششوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اب تک کم از کم 4 بچوں کو غار سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.